بہت دن سے میں یہ اشعار کبھی کبھی دل میں آتا تھا، لیکن یہاں کوئی ایسے مجمع ہوتا ہی نہیں کہ جس کے سامنے آدمی اپنا جی ہلکا کرے. آپ آتے ہیں تو مجھے، آپ آتے ہیں کبھی کبھی صحیح صاحب آ جاتے ہیں، تو وہ آتے ہیں تو پھر میرا دل کرتا ہے کچھ پڑھے. اچھا، حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جوانی سے متعلق اشعار ہیں، عالم شباب. سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، عالم شباب ان کا عنوان ہے. جوان ہوا تو میرے سینے میں خواہشات کا ایک سمندر تھا، میں نے میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اگر کسی شہر کا ہاتھ نہ تھاما تو اس سیلاب کی زد میں آ جاؤں گا، اسی سیلاب میں میں بہہ جاؤں گا. محفوظ جوانی تھی میری شہر کے صدقے، جوانی جی مہکتی، ہر خون تمنا سے ملا درد دل مجھے، ہر خون تمنا سے ملا درد دل مجھے، ایمان کے پھولوں کی تھی رنگت بھی نکھرتی، ایمان کے پھولوں کی تھی رنگت بھی نکھرتی، ہر خون تمنا سے ملا درد دل مجھے، ایمان کے پھولوں کی تھی رنگت بھی نکھرتی. عالم شباب کے طوفان کہیں جسے، سیلاب کی زد میں میرے عشق کی بستی، زینت سے بے نیاز تھی وہ میری جوانی زینت سے بے نیاز تھی وہ میری جوانی صورت تھی میری زلف پریشان سے زیور تھی صورت تھی میری زلف پریشان سے زیور تھی آئی نظر جو چشم بصیرت آئی نظر جو چشم بصیرت میری کھلتی دنیا حسن تھی میری آنکھوں میں سے سکتی دنیا حسن تھی میری آنکھوں میں سے سکتی آئی نظر جو چشم بصیرت میری کھلتی دنیا حسن تھی میری آنکھوں میں سے سکتی اختر نے جب الٹ دیا خواہش کا سہرا اختر نے جب الٹ دیا خواہش کا سہرا منزل میری جانب کو چلی آئی چلتی منزل میری جانب کو چلی آئی چلتی اکثر جب الٹ دیا منزل میری جان کو چلی آئی چلتی منزل میری جان کو چلی آئی چلتی تبلیغ دین جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی کی تالیف ہے رحمہ اللہ تعالی، اس سے نماز کا بیان پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، خود سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو، لہذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھ رہے ہو۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اقامت الصلاح یعنی نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے متعلق تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کرو، لہذا نماز میں درج ذیل تین باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ، اور ہر وضو کے دھونے کے وقت وہ دعائیں پڑھو جو حدیث میں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کپڑوں کا اور وضو کے پانی کا خیال رکھو کہ دونوں پاک ہوں، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ وساوس تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور شیطان اکثر عبادت کرنے والے نیک بندوں کے اوقات شش و پنج میں ضائع کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، خصوصاً جب بڑی عمر کے لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ان کو پاکی ناپاکی کا وسوسہ بہت آنے لگتا ہے، اور بار بار ایک ایک وضو کو دھوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ وضو نہیں دھویا، یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ شیطان ایسا تنگ کرتا ہے اگر بزرگوں کی بات نہ مانی، جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ بار بار اگر یہ بھول پڑتی ہو کہ وضو دھویا ہے یا نہیں تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے دھو لیا ہے. اس کو بار بار مت دھو, تین بار سے زیادہ مت دھو سمجھ لو. اور اگر وضو کے بعد یہ خیال آئے تو بالکل بھی اس وضو کو نہ دھو. لیکن اگر درمیان میں خیال آ جائے اور دکھائی دے رہا ہے کہ یہ چیز سوکھی رہ گئی تو ٹھیک ہے, وضو کر لیا, وضو کو دھو لیا. لیکن خامخا وسوسہ نہیں کریں, بار بار نہ دھوئیں اس کو. تو ورنہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان آہستہ آہستہ مایوس کرتا رہتا ہے اور عبادت بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں. بعض لوگوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا اس خیال میں کہ ہم اتنے ناپاک رہتے ہیں, وضو ہمارا نہیں ہوتا تو ہماری نماز کیسے ہوگی. اس لیے بہت ہی اہم بات حضرت نے فرمائی ہے کہ اس میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ نوبت مایوسی تک پہنچ جائے, وساوس آنے شروع ہو جائیں. جاننا چاہیے کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پھل کے اوپر چھلکا, اور بدن کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا گودا, اور قلب کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کی گری اور مغز. ظاہر ہے کہ مقصود مغز ہوا کرتا ہے. اسی طرح اس ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا اور نورانی بنانا مقصود ہے. شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ کپڑے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو سکتا ہے, لہذا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک ایسا خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے. چنانچہ جب چاہے دیکھ لو کہ جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھی, اور ظاہر ہے کہ یہ وضو ہی کا اثر ہے جو بدن سے بڑھ کر دل تک پہنچتا ہے. دوسری چیز یہ کہ نماز کے جملہ ارکان, خواہ سنتیں ہوں یا مستحبات, اور ذکر ہو یا تسبیح, سب کو اپنے قاعدے پر ادا کرو. اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی صفائی میں اثر دیکھا تھا, اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر قلب میں ہوتا ہے اور نورانیت پیدا کرتا ہے. اور جس طرح مریض کو دوا پینے سے ضرور نفع ہوتا ہے اگرچہ وہ دوا کے اجزاء کی تاثیروں سے واقف نہ ہو, اسی طرح تمہیں نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا اگرچہ تمہیں اس کے اسرار اور رموز سے واقفیت نہ بھی ہو. جاننا چاہیے کہ جاندار مخلوق کی طرح زندگی جاندار مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور ایک روح عطا فرمائی ہے. چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور حضور قلب سے, اور قیام و قعود کا نماز کا بدن ہے. قیام و قعود نماز کا بدن ہے, یعنی کھڑے ہونا, بیٹھنا, جھکنا, یہ سب نماز کا بدن ہے. اور نماز کی روح نیت اور حضور قلب ہے. اور رکوع اور سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں ہیں. اور جس قدر اذکار و تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کی آنکھ, کان وغیرہ ہیں. اور اذکار و تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت وغیرہ ہے. اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع و خضوع, عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سڈول اور رنگ و روغن کا درست ہونا ہے. الغرض اس طرح پر نماز کے اجزاء اور ارکان کو بحضور قلب پورا کرنے سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے. اور نماز میں جو تقریب نمازی کو اللہ تعالیٰ سے تقرب اور نماز میں جو تقرب نمازی کو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی خدمتگار اپنے بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیتاً پیش کرے اور اس وقت اس کو بادشاہ سے تقرب حاصل ہو, پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں تو گویا مردہ اور بے جان کنیز بادشاہ کی نظر کر رہے ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک گستاخی اور بے باکی ہے. ایسا گستاخ شخص اگر قتل بھی کر دیا جائے تو عجب نہیں. اگر نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے تو گویا لنگڑی لولی اور اپاہج کنیز نظر کرتے ہو, اور اگر ذکر و تسبیح اس میں نہیں تو گویا کنیز کے آنکھ کان نہیں ہیں. اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے اور نہ دل متوجہ ہوا تو ایسا ہے جیسے کنیز کے اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن ان میں حس و حرکت بالکل نہیں, یعنی حلقہ چشم موجود ہے مگر بینائی نہیں, کان موجود ہیں مگر بہرے ہیں کہ سنائی نہیں دیتا, ہاتھ پاؤں ہیں مگر شل اور بے حس ہیں. اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی, بہری, لنگڑی, لولی کنیز شاہی نذرانے میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں. شاید تمہیں یہ شبہ ہو کہ جب نماز کے فرض اور واجب ادا کر دیے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے صحیح ہونے کا فتویٰ دے دیتے ہیں, خواہ مانی سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں. اور جب نماز صحیح ہو گئی تو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں. لہذا سمجھ لو کہ علماء کی مثال طبیب کسی ہے, پس اگر کوئی لونڈی اپاہج اور کیسی ہی عجیب عیب دار کیوں نہ ہو، اگر اس میں روح موجود ہے تو طبیب اس کو دیکھ کر ضرور یہی کہے گا کہ یہ زندہ ہے مردہ نہیں. اللہ تعالی ہمیں بہترین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی روح بھی عطا فرمائے، اس کا بدن بھی عطا فرمائے، اس کا حسن بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتوں کا بیان ہے. کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے. کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ترجمہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور افضل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان میں، غزوہ خندق میں واقع ہوا ایک معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر پروائی ہوا ٹھنڈی بھیجی کہ خوب کڑاکے کا جاڑا پڑا اور ہوا نے ان کو نہایت عاجز اور تنگ کیا، غبار بے شمار ان کے منہوں پر ڈالا اور آگ ان کی بجھا دی اور ہانڈیاں ان کی الٹ دیں اور میخیں ان کی اکھاڑ دیں کہ خیمے ان کے گر پڑے اور گھوڑے ان کے کھل کر آپس میں لڑنے لگے اور چھوٹ کر لشکر میں دھند مچا دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے مامور فرمایا اور شدت سردی سے محفوظی کے لیے دعا فرمائی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ببرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مجھے جانے آنے میں مطلق سردی نہ معلوم ہوئی، بلکہ ایسا حال تھا کہ گویا میں حمام میں چلا جاتا ہوں. سبحان اللہ، تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت